اور نہ ہی کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے قوم اور شخص کے بارے میں احد کا لفظ نہیں واحد کا لفظ آئے گا, اور یہ لفظ احد اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جاتا سوائے اس صورت کے کہ اس کی اضافت کی جائے, اس کی نسبت ہو یا اس کی طرف نسبت ہو, تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ذاتی وصف کے طور پر لفظ احد صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوگا, اس لیے یہاں پر لفظ ہے قل ہو اللہ احد. اور یہ جو عقیدہ توحید ہے, توحید خالص, یہ ایمان کا جز ہے. اس لیے ایمان کا جز ہے کہ یہ ضد ہے شرک کی, اور جب تک شرک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک توحید آ نہیں سکتی, اور جب تک توحید خالص آئے نا اس وقت تک کوئی شخص مسلم اور مومن بن نہیں سکتا. اور یہ وہ مسئلہ توحید ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال صبر کیا. 13 سال تک صحابہ پر جو آپ نے محنت کی تھی وہ عقیدے اور یقین کی محنت تھی, اور یہی وہ محنت ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین, ان سب کی یہی محنت تھی. ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید خالص کی دعوت دی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ ہے اصل توحید جو کہ ہر نبی کی دعوت کا نچوڑ ہے, اور یہی بات قرآن نے بیان کی ہے کہ جب اللہ کی اس توحید خالص کو اور اللہ کے خالص تنہا ذکر کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا, جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں یا سرے سے ایمان آخرت پہ ہوتا ہی نہیں ہے, ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے اور توحید خالص بیان کی جاتی ہے تو جن کے عقید آخرت پہ نہیں ہوتے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کے ماتھے پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خامخواہ اختلافی مسئلے کیوں بیان کرتے ہیں, یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, کیوں رد کرتے ہیں لوگوں کے عقائد پہ, کسی اور کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت, نام لے کے کسی پہ کسی کا رد نہ کیا کریں, سب اچھا ہے, اس پالیسی پہ آپ عمل کریں اور آپ یہ اختلافی مسئلے نہ بیان کریں. حالانکہ ہمارا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ ہمارا تو آغاز ہی نفی سے ہوا, تردید سے ہوا. لا الہ الا اللہ پر اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں کو تو جب بھی ہم زبان کھولیں گے اور بات کریں گے اس سے پہلے ذہن میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ آپ نے جب بھی زبان کھولنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے غلط عقائد کا رد کرنا ہے, اس کے بعد اپنی دعوت پیش کرنی ہے. کلمہ توحید ہے وہاں پر بھی پہلے لا آ گیا, کلمہ شہادت ہے وہاں بھی پہلے لا آ گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلے آپ تردید کریں گے کہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے, کسی اور کے در پہ ہمارا سر نہیں جھک سکتا, کسی اور سے ہم مرادیں نہیں مان سکتے, کسی اور کو ہم مشکل کشا نہیں تصور کر سکتے, کسی اور کو ہم پکار نہیں سکتے, کسی اور کے ہم بن نہیں سکتے, ہم تو موحد ہیں, ہم تو ہر جائی نہیں. اور یہ فرق ہوتا ہے موحد اور غیر موحد, کہ موحد جو ہے اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے, اور جس کا سر اللہ کے سامنے نہ جھکے وہ پھر ہر جگہ جھکتا ہے. یہ ہے, اور یہ پھر یہ مسئلہ ہے توحید. تو جب اللہ کا ذکر کریں تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں بہت سخت ہیں. ایک صاحب ہمارے اس درس میں آیا کرتے تھے اور پھر اب وہ منقطع ہو گئے. بلد میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی, مجھے پتا نہیں بلد, لیکن ایک صاحب نے بتایا کہ یہ بلد ہے. تو بلد میں صاحب بلد سے ملاقات ہوئی. یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں خامخواہ کسی شخص کو دعوت دوں کہ آپ ہمارے درس میں کیوں نہیں آتے, لیکن بہرحال اتمام حجت کے لیے ایک دو مرتبہ دعوت دی جاتی ہے تاکہ ایک خیر کا جہاں ذکر ہوتا ہے تو کیوں ہمارا مسلمان بھائی اس سے محروم رہے؟ لیکن میں خود ذاتی طور پہ زیادہ زور اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ کچھ اور نہ سمجھیں، اسے خود نمائی نہ سمجھیں، شاید یہ شخص اپنے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس لیے ذمہ داری ساتھیوں کے حوالے کی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں وہ ہیں خیر کی اس دعوت کو دور تک پھیلائیں، تاکہ شرک اور بدعت کی جو کالی کھٹائیں اس وقت چھائی ہوئی ہیں سب ختم ہو جائیں، اور توحید کا جو ایک موسلا دھار وہ سلسلہ ہے بارش کا وہ ان سب کو محو کر دیں. اخلاص سے جو بات کریں آپ اللہ کے لیے، اس کا اثر فوراً زود اثر چیز ہے توحید. اس طرح ایسپرو آپ نے گلاس میں ڈالی، فوراً اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا. خیر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثال یہ غلط ہے جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی. تو ان سے اس لیے بھی میں نے پوچھا کہ چونکہ کافی دن ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے یہ بیمار نہ ہوئے ہوں، کوئی مشکل وغیرہ نہ ہو. انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی باتیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے درس میں نہیں آ سکتا. آپ بالکل سیدھی بات دوسرے کو مارتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا جو ہے اس کی بدتیسی ٹوٹ رہی ہے یا اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے. یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خیال تھا ان کا. اللہ تعالی انہیں بھی اور مجھے اور آپ سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق دے. اصل میں بات اس وقت حکمت کے خلاف ہوتی ہے جب آپ کسی شخص کا یا کسی گروہ کا نام لے کے تنقید برائے تنقید کریں، لیکن جب خالص قرآن و سنت اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک بات کی جائے تو پھر میں نہیں سمجھتا کسی کو تکلیف ہونی چاہیے. لیکن بہرحال رحمان اور اس کے بندے اپنا کام کرتے ہیں اور شیطان اپنا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور نفس امارہ کے پھندوں اور وسوسوں اور ہتھکنڈوں سے بچائے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کیجئے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. صرف فضائل بیان کیجئے، سبحان اللہ پڑھو تمہیں بڑا ثواب ملے گا، الحمدللہ کی رٹے لگاؤ، خوب ذکر کرو، سب قوم خوش ہوگی. درود شریف کی فضائل بیان کی سب خوش ہیں، لیکن جہاں آپ نے رد کیا کسی عقیدے پہ اور یہ بتایا کہ فلاں عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، اسے چھوڑ دیجئے، فلاں عمل جو آپ کر رہے ہیں کسی صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، کہاں سے آپ نے کھڑ لیا؟ جب آپ یہ بیان کریں گے تو پھر ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اور جہاں ایسے مسائل بیان کیے وہ اِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لوگ خوش ہوتے ہیں. اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، کسی شخص کا کمال نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ پسند آ گئی جہاں کو قلندری میری، مگر نہ میں کیا ہوں اور میری شاعری کیا ہے، اقبال نے غالباً کہا تھا. تو یہ توحید خالص کا معاملہ یہ ہے. لیکن اس توحید کو بیان کرتے ہوئے ایک اور اہم چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے عقیدہ ہے توحید، اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا آج ذرا دیر لگے گی، اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں.
تو ایک
تو ہے عقیدہ توحید کو سمجھنا اور بیان کرنا، ایک ہے اس عقیدہ توحید کے کچھ تقاضے ہیں جو کہ عمل چاہتے ہیں ہم سے. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ کبریائی اور توحید اور الوہیت اور ربوبیت اور عبادت اور ندا اور نماز اور جتنے عبادت کے طریقے ہیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ آئے، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو. جس طریقے پہ اقبال نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. آج توحید کیا رہ گئی ہے، کسی زمانے میں زندہ قوت تھی. آج ہم صرف توحید کو اول تو یہ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا توحید کا نام سن کے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں. اول تو یہ کہ مسئلہ کہیں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, اور اگر بیان کر بھی دیا جائے لوگ سمجھ بھی لیں لیکن یہ قوت نہیں بنتی. جس طرح محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, یہ ہے توحید عملی. زندہ قوت تھی جہاں میں, یہی توحید کبھی, یہ ہے توحید قولی. لیکن توحید عملی اس وقت بنتی ہے جب آپ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, توحید عملی کا جو بہترین, جو یوں سمجھ لیجئے کہ توحید عملی جتنی بھی ہے اس پوری عملی توحید کو کسی اگر ایک نقطے میں پرویا جا سکے تو وہ محمد علی جوہر نے پرویا ہے. یہ ہے عملی توحید. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, جو کچھ بھی ہو آپ کا اللہ کے لیے ہو, ریاکاری نہ ہو. ریاکاری اگر آ جائے گی عملی توحید پہ فرق پڑ جائے گا. اسی طریقے سے جہاں آپ اس توحید کے مسئلے کو سمجھے ہیں وہاں عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ کبریائی اور بلندی وہ صرف اللہ کا حق ہے, قانون سازی اللہ کا حق ہے. بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون سازی کریں, بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئین اور دستور بنائیں, بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے وضع کیے ہوئے قوانین کو لوگوں پہ اور ملک میں نافذ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. یہ ہے توحید کا عملی تقاضا. اس عملی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طاغوت, طاغوت سے مراد ہر وہ طاقت, ہر وہ شخص, ہر وہ دعوت جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, توحید کے خلاف ہو, ہر اس دعوت, ہر اس شخص, ہر اس جماعت, ہر اس گروہ, ہر اس مشن, ہر ان افکار, ہر اس طاقت کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جو کہ توحید کے عملی تقاضوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر. تو دستور سازی اور آئین سازی یہ اللہ کا حق ہے, بندوں کا حق نہیں ہے. بندے اللہ کے ہیں, زمین بھی اللہ کی ہے, اس لیے جو دستور ان بندوں پہ نافذ ہوگا چلے گا وہ بھی وہی ہوگا جو اللہ کا ہوگا. تو ہر وہ دستور, ہر وہ قانون جو انسان وضع کریں یا جو لوگ وضع کریں, مسلمان کبھی اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ ان پہ عمل کریں. مسلمان پر ہرگز ان قوانین کی اطاعت واجب نہیں ہے جو کہ انسانوں نے وضع کیے ہوں اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, توحید کے خلاف ہو. اور ہر وہ عمل اور ہر وہ قانون و دستور جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر, اور جو جماعتیں اور جو لوگ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے دستور کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا, یہ ہے توحید عملی کا تقاضا. یہ ہے. اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے, میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے, قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام, قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. تو جن سپاہیوں کی جو تلوار اور تلوار کی جو مخصوص جگہ ہے نیام, وہ قل ہو اللہ احد سے جب خالی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فتح و نصرت نہیں آتی, اور وہ اس طریقے پہ خالی کی جاتی ہے دوسروں کے طریقے سے کہ موحد مسلمان کو جس کی فطرت اللہ نے فطرت سلیمہ بنائی, توحید پہ بنائی, ٹریننگ اور تدریب کے دوران اسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مشکل ہو, مشکل مرحلہ درپیش ہو, دشمن پہ حملہ کرنا ہو اور جوانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہو تو پھر نعرہ حیدری یا علی لگا, قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اقبال نے جو کہا تھا وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، اس صدا کے بجائے یا اللہ کے بجائے یا علی کا نعرہ بلند ہوتا ہے، نعرہ حیدری یا علی. تو جب آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، علی کو پکارا، تو اللہ آپ کی مدد کیسے کرے؟ یہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. قرآن نے جا بجا اس عقیدے کا رد کیا ہے کہ تم جن کو بلاتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری طرح کے انسان ہیں، یہ کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو ٹریننگ کے دوران یہ نعرہ ہم کو دیا جاتا ہے کہ آپ نعرہ لگا لیے نعرہ حیدری، یہ شرک ہے. تو جب اس کا اس مسلمان سپاہی کی ٹریننگ کے دوران اس آغاز ہی سے آپ نے اس کے ذہن میں شرک گھسیڑ دیا، اب وہ موحد کیسے بنے اور اس کی مدد اللہ کیسے کرے؟ اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے، اور جب کسی اور کو پکارا جاتا ہے پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. تو یہ جو نعرے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب شرک ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں بنتا مخلوق میں سے کہ اس کے نام کی دہائیاں دی جائیں، اس کے نام کے نعرے لگائے جائیں اور اس کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اسے مشکلوں میں پکارا جائے، اس کے سامنے فریاد اپنی پیش کی جائے. یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ ہی ہر فریاد کرنے والے کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، جس طریقے پہ سورہ نمل میں 20ویں سپارے کا جو آغاز ہوا ہے وہ چند آیات ہیں کہ جو ہم آج کے اس درس کے اختتام پر ہم ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ ان آیات میں بھی اللہ نے اپنی توحید کے چند مناظر کشی کی ہے، اور وہ آیات ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ ہمارے اس درس کے اختتام پہ ہم پڑھیں گے. تو قل هو اللہ احد، خالص توحید ہے اس میں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ الصمد. احد کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ ترجمہ واحد کا بھی ہوتا ہے. اب تقاضا احد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طریقے پہ واحد کے اندر عموم تھا اور میرے اندر خصوص ہے، اسی طریقے پہ جو ترجمہ آپ واحد کا کرتے ہیں میرا ترجمہ آپ وہ نہ کریں. تو احد کے لفظ کے اس تقاضے کو ہم اس طریقے پہ پورا کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ واحد کا ترجمہ تو ہم نے ایک کیا تھا، لیکن احد کا ترجمہ ہم ایک نہیں کریں گے. ہم احد کے لفظ سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ خالص ہیں، تنہا ہیں، اس لیے ترجمہ آپ کا ہم یہ کریں گے کہ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. یکتائی میں اور وحدت میں فرق ہے. واحد تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن یکتا ایک ہی ہوتا ہے. تو اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور احد کا ترجمہ جو ٹھیک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے. اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر اس لفظ پہ بھی آپ غور کیجئے کہ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوا اور اعلان کیا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تاکہ انسان اس بات پہ بھی غور کرے کہ اگر اللہ کی وحدانیت میں اور اس کی یکتائی میں کوئی ذات اگر بالفرض شریک ہو سکتی ہوتی، تو اس مخلوق میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کے شریک بنے. اس لیے کہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے اور کرنی ہے، وہ نبی ہو، رسول ہو یا امتی ہو، ان میں اگر کسی کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مرتبہ آپ کو اللہ نے دیا کسی اور انسان کو اللہ نے نہیں دیا، کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیا. تو آپ سے یہ کہلوا کر ذہن میں اس بات کو بٹھانا مقصد ہے کہ جب آپ جیسی ہستی اس کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرتی ہے اور اس کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے،
اور اپنے ماتھے کو اس کے سامنے ٹکاتی ہے اور اس سے یہ کہتی ہے کہ تو ہی میرا مالک ہے، اور اس سے یہ کہتی ہے بدر میں کہ اے اللہ، یہ جو 313 میرے ساتھ آج آئے ہیں، تیرے راستے میں نکلے ہیں، مجھے تیری ذات کی قسم، اگر آج تو نے مجھے اور میرے ان ساتھیوں کو فتح نہ دی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے اتنی عاجزی کرتا ہے کہ چادر کندھے سے نیچے گر جاتی ہے۔ ابو بکر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کفا کفا، حسبک حسبک، یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس کے سامنے اس ہستی کا یہ معاملہ ہے، جو ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو، جس کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے اس نے کیا ہوا، اور جس کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا، اور وہ کہ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں اور جتنے نبی اور رسول ہیں، انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام، سب کا یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن، نفسا نفسی ہوگی، سلم سلم یا رب سلم کی آوازیں ہوں گی، نبی بھی پریشان، امت بھی پریشان، کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جائے اور اللہ کے سامنے کم از کم جھکے، اس کی ثنا بیان کرے، اس سے اجازت طلب کرے۔ یہ محمد رسول اللہ ہی ہوں گے علیہ الصلاۃ والسلام، جو یہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے میرا رب اپنی تعریف سکھائے گا، اور میں اس کی ایسی تعریف کروں گا جو تعریف کسی نے کی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس سے کہے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھاؤ، سل تعطى، شفع تشفع، مانگو تمہیں آج میں دوں گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت آج میں قبول کروں گا، صاحب الشفاعت الکبریٰ والعظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شفاعت کبریٰ ہے اس کے تنہا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو مقام محمود ہے اس کے تنہا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ وہ ہے جن کے لیے جنت سب سے پہلے کھلے گی، اور یہ وہ ہے جو سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے، اور یہ وہ ہے کہ جن کی رضا اللہ کو مقصود و محبوب اور مطلوب ہے۔ ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، تاکہ کسی ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ چلے شاید ان کا کوئی حصہ ہو، یہ شریک ہو، نفع نقصان کے مالک ہو۔ تو اس لیے لفظ قل پہلے آیا اور اس نے بتا دیا کہ جو یہ معاملہ ہے توحید کا، اس معاملے میں میں بھی اس سے دور ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس نے مجھ سے کہا ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ قل ہو اللہ احد، کیونکہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہمیں بتائیے رب کون ہے آپ کا، اس پر آپ نے فرمایا کہ قل ہو اللہ احد۔ اللہ الصمد، صمد یہ صفت ہے اللہ کی، اور صمد کے 18 کے قریب ترجمے مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک ترجمہ وہ ہے کہ جو ایک سے زائد مفہوموں کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ ترجمہ بڑا وسیع ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ اگر آپ اور ملا لیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ کئی مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور مخلوق ساری اس کی محتاج ہے، یہ ہے لفظ صمد کا صحیح ترجمہ۔ اللہ بے نیاز ہے اور مخلوق ساری اس کی محتاج ہے، یہ ہے اللہ الصمد کا صحیح ترجمہ۔ اور اس کا شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، چونکہ اردو زبان کے بر صغیر پاک و ہند میں پہلے مفسر ہے یا مفسرین سابقین میں سے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ قدیم اردو میں کیا ہے کہ جو ہندی کے قریب ہے، کہ اللہ نرادھا ہے، نرادھا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ایک بزرگ تھے، وہ جیل کے زمانے میں تفسیر کا مطالعہ کر رہے تھے، تو جب اللہ الصمد آیا تو اللہ نرادھا ہے، تو اس پر ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا، تو ایک ہندو سے انہوں نے پوچھا، اور جب اس ہندو کو اس نے بتایا، اس بزرگ نے، اور جب انہوں نے یہ ترجمہ دیکھا تو وہ یہ فرماتے ہیں کچھ دیر تک تو وہ ہندو جھومتا رہا کہ یہ ترجمہ یکتائی میں اور وحدانیت میں اور احادیت میں اس پر حد ختم ہو گئی ہے. اور اللہ الصمد ان مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری رجوع کرتی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، جس طریقے پہ جنگل میں جب کوئی خطرہ کا سما بنتا ہے تو پوری اس جنگل کی مخلوق کو آپ دیکھتے ہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگتے ہیں. یہ معاملہ ہر مخلوق کا ہے کہ جب بھی مخلوق کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور مخلوق ساری اس کی محتاج ہے. بریدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے اور وہ دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ کہہ کر وہ دعا کر رہا ہے. تو اس پر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لقد سأل الله باسمه الاعظم، اس شخص نے اللہ سے اللہ کے اسم اعظم کے حوالے سے دعا مانگی ہے. اور یہ وہ اسم اعظم اور یہ وہ دعا ہے کہ اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. یہ اسم اعظم وہ ہے کہ اس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی چیز طلب کی جائے تو اللہ دے دیتا ہے، کوئی دعا کی جائے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، تین اماموں نے رحمہم اللہ انہوں نے اپنی اپنی کتب میں اسے نقل کیا ہے. اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک، شتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک. ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ مجھے جھٹلائے، اور ابن آدم میری توہین کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے حالانکہ اسے زیب نہیں دیتا کہ میری توہین اور میری نافرمانی کرے. اور ارشاد فرمایا کہ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، حالانکہ دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ نے غور کیا اس جملے پہ؟ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ کے پیدا کرنے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، اور میری نافرمانی اس وقت کرتا ہے، میری توہین اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولد، اللہ کی اولاد ہے، یعنی میرے ساتھ شرک کرتا ہے، میرے ساتھ وہ شرک کرتا ہے حالانکہ میں تو وہ ہوں. وَأَنَا الْأَحَدْ وَأَنَا الْأَحَدْ وَأَنَا الْأَحَدْ الصَّمَدْ الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تو الصمد کے حوالے سے، چونکہ یہ لفظ الصمد ان دونوں صحیح حدیثوں میں آیا تھا اس لیے اس کو بیان کیا گیا. اللہ بے نیاز ہے، مخلوق ساری اس کی محتاج ہے. لم يلد ولم يولد، يلد ولد يلد ولادت سے ہے، پیدا ہونا. تو اللہ تعالی اس کمزوری سے اور اس چیز سے بھی پاک ہے کہ جو دوسری مخلوق کو لاحق ہے، کہ اللہ تعالی نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان بھی پیدا ہوتے ہیں جانور بھی پیدا ہوتے ہیں. بعض مخلوق وہ ہے کہ جو مخلوق کو جنتی ہے اور بعض مخلوق وہ ہے کہ جو جنے جاتے ہیں. تو اللہ لم یلد, نہ تو اللہ کی ذات سے کوئی نکلا, ولم یولد, اور نہ اللہ کی ذات کسی اور ذات سے نکلی. یہ حقیقت میں رد ہے عیسائیت اور نصرانیت پہ جن کا یہ عقیدہ تھا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے, اور بعض نے آخر میں جا کے تشخیص پیدا کی. اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثة